السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. ماہرین سے سوال پوچھنے اور ان کی رائے لینے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89. پروگرام جہاں رنگ میں آج بھی ہمارے سامنے اہم موضوعات ہیں جن پر ہمارے تجزیہ کار اپنی رائے دیں گے. آئیے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ امریکہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بریفنگ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں. توقعات، امکانات، خواہشات اور حقیقت احوال. پھر نظر ڈالیں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر. احتساب عدالت کی طرف سے مریم نواز کے خلاف نیب کی جانب سے کارروائی کی درخواست خارج. حزب اختلاف کی طرف سے اعلی قیادت کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر اعتراضات اور قبائلی اضلاع میں انتخابات اہمیت اور خواتین کا کردار. آخر میں بات کریں گے افغانستان کے لیے امن کی بھرپور کوششوں کے ساتھ ساتھ تشدد کے جاری واقعات پر اور امریکہ ایران تنازعہ کس جانب بڑھ رہا ہے. ہمارے ساتھ ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر سعد نذیر، پاکستانی سے ڈاکٹر زمرد اوان سیاسی تجزیہ کار اور کالم نگار ایف سی کالج یونیورسٹی سے، اور ڈاکٹر عاصم یوسف سے یہاں امریکہ سے جیو پولیٹیکل اینالسٹ. آپ سب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ کے وقت کا، آپ کے تجزیے کا. تو ہماری خواہش تھی کہ ہم سب سے پہلے آپ کو واشنگٹن میں امریکی سفارت خانے میں لے کر جائیں جہاں پر ہمارے کلیگ اسد موجود ہیں، جو کہ اس وقت شاہ محمود قریشی جن کی بریفنگ ہو رہی ہے، پریس بریفنگ، اس کو وہ اٹینڈ کر رہے ہیں. تو لیکن جیسے ہی وہ فارغ ہوں گے اور ہم سے بات کرنا چاہیں گے تو پروگرام کے وقت کے دوران کسی بھی وقت ہم ان سے آپ کی بات ضرور کروائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت انہوں نے کیا کہا اور وزیر اعظم کا جو ایجنڈا ہے اس کی ٹون کس طرح سے سامنے آ رہی ہے. تو آئیے ہم ویسے بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے دورے کے بارے ہی میں. اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، اور اطلاع یہ ہے کہ پاکستانی وفد میں اعلی عسکری حکام بھی شامل ہوں گے. پاکستان کے سیاسی اور دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کا بنیادی ایجنڈا افغان امن عمل ہوگا. ڈاکٹر عاصم یوسف زئی سے یہاں واشنگٹن میں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کا رول کتنا اہم ہے اس سارے تناظر میں، اور یہ ایک دورہ جو دو ملکوں کے درمیان ہو رہا ہے اس میں ایک تیسرے ملک کے امن کو جو محور بنایا جا رہا ہے، اس حساب سے پاکستان کے رول کی اہمیت کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟
پاکستان کے رول کی اہمیت جو ہے وہ تو پچھلے 20 سال میں بہت نمایاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو دورہ ہے اس وقت، یہ ایک بہت ہی کریٹیکل ٹائم پہ ہو رہا ہے جب افغانستان میں اس وقت ریکنسیلیشن اور پیس کی ایفرٹس جو ہیں، کی کوششیں جاری ہیں، اور پاکستان کا رول جو ہے اس میں بہت نمایاں ہے کافی عرصے سے. اور ابھی کچھ انڈیکیشنز ملی ہیں کہ جو افغان، جو پاکستان امریکن آفیشلس ہیں، وہ ان جو اقدامات ہیں پاکستان کے، ان کو وہ پازیٹیو ڈکلیئر کر رہے ہیں. سو یہ جو ہے، یہ ایک جو دورہ ہے اس وقت پرائم منسٹر کا، خاص کر اس کے ساتھ جو آرمی چیف اور ISIF کے جو چیف ہیں وہ بھی ساتھ آ رہے ہیں، تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اہم دورہ ہے جس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ بہت نمایاں ہوں گی. ایک تو ظاہر ہے کہ افغانستان کا جو ایجنڈا ہے وہ تو ٹاپ پہ ہی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دو تین اور بھی چیزیں ہیں جس میں کاؤنٹر ٹیررزم شامل ہے، اور جس میں پیس اور اسٹیبلٹی اور اکنامک جو پراسپیرٹی ہے وہ اس میں شامل ہے. تو یہ جو چند چیزیں ہیں اور اس پہ بات ہوگی، اور انڈیا کے حوالے سے بھی اس پہ بات ہوگی، اور ڈیفنس کا جو ایشو ہے جس میں امریکہ نے سسپینڈ کیا ہوا ہے، جو جتنے بھی ڈیفنس کوآپریشن ہے اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، اور سویلین ایڈ بھی اس وقت تقریباً سسپینڈڈ ہے، تو اس پہ بھی بات ہوگی. اور شاید جو امریکی صدر ہیں وہ شاید جو کریک ڈاؤن ہے اس وقت میڈیا پہ پاکستان میں، اور پولیٹیکل اپوننٹس پہ جو کریک ڈاؤن ہے، یا جو پشتون موومنٹ ہے اس پہ جس طرح سے کریک ڈاؤن ہے، تو شاید اس سلسلے میں بھی امریکہ جو ہے وہ بات کر لے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ، اور جو ملٹری آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ہی.
اچھا، برگیڈیئر سعد نذیر صاحب سے بات کرتے ہیں. برگیڈیئر صاحب, باضابطہ طور پر وزیر اعظم کے ہمراہ واشنگٹن جانے والے وفد کے بارے میں کوئی اعلان تو سامنے نہیں آیا, لیکن اطلاعات کے مطابق آرمی کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت حساس ادارے کے سربراہ بھی پاکستانی وفد میں شامل ہوں گے, جیسا کہ ڈاکٹر عاصم نے بھی کہا. ویسے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی تصدیق کی تھی کہ عسکری قیادت بھی اس موقع پر ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ فوجی حکام کے اس دورے میں, مطلب وزیر اعظم کے ساتھ جو آمد ہے اس دورے کے دوران, اس کی اہمیت یا پھر پاکستان میں عسکری اثر و رسوخ کے بارے میں اہمیت کیا کہتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عسکری قیادت کے یہاں آنے سے کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور سول حکومت دونوں ایک پیج پر ہیں اور دونوں مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کو اس طرح سے واضح کیا جائے؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک فوجی قیادت اور ساتھ ساتھ سویلین لیڈرشپ ہے تو یہ تاثر تو ٹھیک ہے جو آپ نے اپنے سوال میں بھی کہا کہ دونوں ایک پیج پر ہے اور دونوں کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا جو بات چیت وہاں پر امریکہ میں ہو رہی ہے ان کے ایک زاویے سے اس کو دیکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ موسٹلی جو ہمارے تعلقات رہے ہیں دو نوعیت کے, ایک سیکیورٹی کا ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے اقتصاد کا. تو ظاہر ہے پاکستان ان دونوں لحاظ سے امریکہ کے لیے سیکیورٹی کے لحاظ سے تو امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس میں جو پاکستان کا کردار ہے فیسیلیٹیٹر کا اور جتنا پاکستان نے اس بات چیت میں مدد کی ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان کا جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے یا ان کی جو انوینٹری ہے اس میں بھی امریکہ کا بہت حصہ رہا ہے, اور وہ حصہ کچھ عرصہ سے سسپینڈ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پاکستان کو ایک طرف اگر چین سے ملتا ہے تو دوسری طرف پر امریکہ کی ٹیکنالوجی تھی اس پر بھی دسترس حاصل تھی, اور اس کے علاوہ فوجیوں کا آپس میں ٹریننگ کا تبادلہ بھی تھا. اس کے علاوہ دونوں کے زاویے افغانستان کے لحاظ سے یا جو ریجن میں ہے جہاں پر رشیا ہے چائنا ہے امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان جو ہے وہ چائنا کا اور پاکستان کو بھی ایک پیج پر سمجھا جاتا ہے. تو ظاہر ہے سیکیورٹی ایشو جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ افغانستان میں پیس اینڈ سیکیورٹی اور وہاں پر جو ٹرانزیشن ہے وہ پرامن ہو, اور اس میں جو پاکستان کا عمل دخل ہے یا ان کی جو سہولت کاری ہے وہ زیادہ فعال ہو. تو ظاہر ہے ریجن میں اگر کسی پر امریکہ وہ افغانستان سے اگر نکل سکتا ہے تو ان کا ایک جو سٹے پوائنٹ ہے یا مین سٹے ہے وہ پاکستان ہے, کہ ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ تو تعلقات بہتر نہیں ہے, پھر سنٹرل ایشیا ہے اس میں ایسا کوئی مضبوط ملک نہیں ہے, اور پھر چائنا ہے ظاہر ہے اس کے ساتھ تو اس کا ٹریڈ وار اور باقی چیزیں چلتی ہیں. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دوسری طرف پر انڈیا کے ساتھ پاکستان کے جو سیکیورٹی اور پلس ایک نیوکلیئر پاور ہونے کے لحاظ سے جس طریقے سے مسٹر ٹرمپ جو ہے وہ کوریا کے ساتھ بات چیت کو, حالانکہ بہت تلخ تعلقات ہیں لیکن اس کے باوجود بات چیت بھی کرتے ہیں, اور نیوکلیئر ایشو پر خصوصی طور پر ان کی توجہ زیادہ ہے, تو اسی طرح پاکستان بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے, اور اگر اس کو انڈیا کے تناظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ امریکہ کے تعلقات انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں, تو پاکستان اس میں ایک سینٹرل پوزیشن اس کے سیکیورٹی کو حاصل ہے, اور اس سے جو ایمانیٹنگ یا ریڈیئٹنگ فیکٹرز ہے وہ اس میں پاکستان کی سینٹرل اسٹیج پوزیشن کی وجہ سے اہمیت مسٹر ٹرمپ پر بھی واضح ہے. لیکن دونوں طرف پر اگر دیکھا جائے تو مسٹر ٹرمپ اور مسٹر پی ایم عمران خان کی کیمسٹری میں بھی کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے, تو لگتا تو یوں ہے کہ شاید کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آ جائیں جو پہلے سے پریڈکٹیبل نہیں ہے, جس طرح دونوں پرسنالٹی پریڈکٹیبل نہیں ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان دونوں ان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ جانا ایک تقویت بھی ہے, اور میرے خیال میں کہ کچھ اگر کنکلوڈنگ بات ہوتی ہے تو اس میں ان کا ایک ویٹ ہونے کی وجہ سے حتمی نتائج بھی نکل سکتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر زمرہ، تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ افغان امن عمل میں تعاون کے لیے پاکستان پر مزید اقدامات کرنے کے لیے زور دے گا، لیکن اس بات کی توقع بھی کہتے ہیں کہ کمی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلق ماضی کی اس سطح پر واپس آ جائیں جہاں کے بڑے زمانے میں مثالی ہوا کرتے تھے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دورے میں امریکہ پاکستان کے لیے تجارتی سہولتیں دے سکتا ہے، پاکستانی معیشت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، فوجی تعاون اور امداد کی بحالی پر بات ہو سکتی ہے. کیا سمجھتی ہیں کتنا امکان ہے؟ یہ بریگیڈیئر سعد نذیر اور ڈاکٹر عاصم بات کر رہے تھے، خاص طور پر دونوں شخصیات کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی، تو اس سارے تناظر میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا امکانات ہیں؟ کس طرح کی توقعات کرنی چاہیے؟ کتنے حد تک تعلقات کے بہتر ہونے اور کتنے حد تک جسے کہنا چاہیے صورتحال کو مثبت پہلو پہ آنے کے لیے کی توقع کی جا سکتی ہے؟
جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل صحیح، جس طرح کے افغانستان کے تناظر میں ہم اس سارے دورے کو دیکھ رہے ہیں کہ امریکی فوجوں کو ایک محفوظ انخلا چاہیے، اور اس کے لیے پاکستان کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ پریشر ڈال سکتا ہے طالبان کے اوپر، اور یہ چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف جا سکتی ہیں. لیکن یہاں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی ایک لمیٹڈ اپروچ ہے اس معاملے میں. ظاہر بات ہے طالبان کے تمام دھڑے تو ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں یا ان کی بات نہیں مانتے، تو اس میں پاکستان کی اپنی لمیٹیشن ہیں. یہاں میں اس بات سے ضرور اتفاق کرتی ہوں کہ سول ملٹری کا اکٹھا جانا ایک میسج تو دے رہا ہے کہ دونوں ایک ہی پیج پر ہیں، لیکن ساتھ میں سول ملٹری کا اکٹھا جانا یہ بھی میسج دے رہا ہے. پچھلے ہم نے بار دیکھا ہے، پچھلی بار بہت سارے موقعوں پر دیکھا ہے کہ سول کچھ اور لیڈرشپ پرومسز کرتی ہے لیکن ملٹری کی لیڈرشپ بھی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ گراؤنڈ پر جو ہے وہ ملٹری ہے. پالیسی میکنگ بے شک سول لیڈرشپ کرتی ہے لیکن وہاں پر آن فٹ ملٹری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو بہتر ہے یہ دونوں کی جو بھی انہوں نے ایشورنسز دینی ہے وہ اکٹھے جائیں اور ایک ہی ساتھ جائیں، اور اس میں اختلافات بعد میں جو سامنے آتے ہیں وہ اس سے اوائڈ کیا جا سکے. ایک اور سے بڑی اہم بات ہے، واشنگٹن پوسٹ نے یہ پبلش کیا تھا، ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ عمران خان کی پرسنالٹی کیسی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی لیڈر آتا ہے تو اس سے پہلے ایک پرسنالٹی انالیسز رپورٹ پیش کی جاتی ہے پریزیڈنٹ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ شخص کس طرح کی باتیں کر سکتا ہے اور کن چیزوں کے اوپر وہ اگریمنٹ کر سکتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے، اس رپورٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان روایتی سیاستدان نہیں ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی ایشورنسز لی جائیں گی وہ کافی حد تک ایکویلٹی کی بیس پر لی جائیں گی. تو یہ جو ایک ماضی میں ٹرینڈ رہا ہے وہ کنٹینیو نہیں رہے گا. ایک اور یہاں پر بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ پانچ کیٹیگریز ہیں جس وزٹ میں جاتے ہوتے ہیں مختلف ممالک کے سربراہان، اس میں یہ تیسری کیٹیگری ہے آفیشیل ورکنگ وزٹ کی، جو محتاط کیٹیگری ہے جس میں زیادہ پروٹوکالز انوالو نہیں ہوتے، جس میں میڈیا بریفنگ جو ہیں وہ خود سے تصویریں دی جاتی ہیں، تو ایک لمیٹڈ قسم کا میڈیا کا بھی اس میں ایکسپوئر ہو سکتا ہے. پرسنالٹی کیلٹ بالکل موجود ہے، لیکن یہاں یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے ایکسپورٹ مارکیٹ امریکہ کے اندر، وہ تقریباً 2018 میں 3.71 بلین ڈالرز تھی، اس میں کافی کمی آئی ہے حالیہ جو حالات خراب ہوئے ہیں جی. اس کے اوپر بحالی کے امکانات تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس ساری سچویشن کے اندر، اور خاص طور پہ جب تازہ ترین جو سٹانس لیا ہے ٹرمپ صاحب نے آن ریلیٹڈ ٹو جو چار کانگریس مین ڈیموکریٹ خواتین کے بارے میں، تو ایک ریشسٹ ایلیمنٹ بھی، نسل پرستی کا ایلیمنٹ بھی اس میں پایا جاتا ہے. جان بولٹن اور مائک پومپیو کا بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنے اینٹائی پاکستان ہیں، تو ایک ہاسٹیلٹی کی انوائرمنٹ بھی ہے، لیکن اس میں گینز اور وہ کا بعد میں زیادہ پتا چلے گا، آن اسپاٹ شاید پتا نہ چلے، لیکن اس کے ثمرات اگر بعد میں کانٹیکٹ بحال رہا تو پھر اس کے اثرات بعد میں آنے کے زیادہ
امکانات ہیں. چلیے، اگلے ہفتے جب ہم پروگرام کریں گے تو اس میں شاید ہم پھر بات کریں گے ریپ کرتے ہوئے کہ کیا کیا واقعی ہو چکا ہے اور کیا کیا ہونے کی ضرورت تھی اور کیا ہو سکتا تھا جو نہیں ہوا. تو ڈاکٹر عاصم، آپ سے اس سیگمنٹ کا اب آخری سوال ہے. ایک جملہ جو لوگ کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے عام طور پر جو بات کی جاتی ہے جب امریکہ کے موقف کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں امریکہ پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے ڈو مور کا، اپنی ساری کوششوں کے باوجود. ڈو مور کی وضاحت اس وقت آپ کیسے کریں گے، افغان تناظر میں یا جنوبی ایشیا میں بدلتے حالات کے تناظر میں، پاکستان کی چین اور روس کے ساتھ بڑھتی قربت کے تناظر میں، کس طرح دیکھتے ہیں؟
جی ہاں، اس وقت جو ڈیمانڈس ہیں وہ وہی پرانے ڈیمانڈس ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ میرے خیال میں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مزید اس پہ زور ڈالیں گے. اور وہ جو ڈو مور ہیں وہ دو تین چیزیں ہیں. پہلی سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اب بھی بہت کلوز ریلیشنز ہیں بہت سارے طالبان لیڈرز کے ساتھ، اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ پہلا مطالبہ یہی کریں گے کہ آپ جو ہیں ان طالبان لیڈرز کو لے آئیں تاکہ یہ جو ہے یہ جو افغان حکومت ہے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ایک ریکنسیلیشن اور پیس پروسیس جو ہے وہ ریپ اپ ہو جائے. کیونکہ مائک پامپیو جو ہے وہ فرسٹ سپٹمبر کو جو ہے وہ ایک ٹینٹیٹیو اگریمنٹ لانا چاہتے ہیں. تو مائک پامپیو اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان سے مطالبہ کریں گے کہ طالبان کو لے آئے اور ان پہ آپ پریشر ڈال دیں کہ وہ مذاکرات کی میز پہ آ جائیں. تو یہ سب سے پہلا جو ڈو مور ہے یہی ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیرر فائنانسنگ ہے اس کو بند کیا جائے، کیونکہ پاکستان پہلے سے ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ پر موجود ہے اور یہ چانسز ہیں کہ اگر وہ اس طرح سے ٹیرر فائنانسنگ جاری رہی تو وہ بلیک لسٹ پہ جا سکتا ہے. جو سب سے بڑا جو مطالبہ ہوگا دوسرا وہ یہ ہوگا کہ آپ ٹیرر فائنانسنگ کو جتنا بھی آپ کرپ کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ بند کر سکتے ہیں وہ آپ بند کر دیں. تیسرا جو ڈو مور ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو آپ نارملائز کر لیں تاکہ یہ جو نیوکلیئر کنفرنٹیشن کا جو ایک بادل ہے وہ اس ریجن سے ہٹ جائے تاکہ اکنامک پراسپیرٹی جو ہے وہ واپس یہاں پر آ سکے. اب یہ جو تین ڈو مور ہیں یہ ظاہر ہے یہ تو اس کی طرف سے ہوں گے، صدر ٹرمپ کی طرف سے ہوں گے، لیکن پاکستان ظاہر ہے وہ بھی اپنا کچھ لیوریج جو ہے وہ استعمال کرے گا. اور شاید جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے خیال میں وہ جو ہے وہ جو اس وقت جو کریک ڈاؤن ہے اور جو ڈسینٹ ہے اس پہ بھی شاید بات ہو جائے، اور شاید جو ریلیجس جو ایشوز ہیں پاکستان میں اس پہ بھی شاید بات ہو جائے، کرسچن جو پروسیکیوشن ہے اس پہ بات ہو جائے، احمدی جو پرسیکیوشن ہے اس پہ شاید بات ہو جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سارے اس ڈو لسٹ میں ڈو مور لسٹ میں موجود ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی، آپ کے وقت کا، آپ کے تجزیے کا بے حد شکریہ. اور اس سے پہلے کہ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کریں گے، برگیر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے، جب بھی ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے بارے میں، گزشتہ ہم 15 سالوں سے بات کرتے آ رہے ہیں، بہت سارے سوال ابھی تک ویسے ہی ہیں، ان کے جواب بھی اسی نوعیت کے ہیں، جسے کہنا چاہیے کہ ہم ایک دائرے میں چلتے ہیں اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے. آپ مجھے بتائیے گا کہ طالبان کے بہت سارے دھڑے ہیں، خود طالبان کے اپنے اندر، وہ طالبان جو اس وقت بات چیت کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ قطر میں موجود ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن پاکستان کا جو اثر و رسوخ ہے قطر کے طالبان پر اگر ہے تو باقی جو دھڑے ہیں ان پر کس حساب سے ہوگا، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ تو ڈو مور کی اس لسٹ میں پاکستان کا رول پھر کس طرح سے کارآمد ثابت ہو سکے گا؟
طالبان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات ہے تو میرے خیال میں انہوں نے ڈسپلے کر دیا ہے کہ جو قطر کے طالبان ہے وہ سپریم باڈی ہے اور وہی بات چیت کر رہے ہیں، اور جو دوسرا جو کمانڈر ہے جو فیلڈ میں موجود ہیں وہ اسی سے لائن تو کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ میرے خیال میں دونوں اس پیج پر طالبان جو قطر میں ہے اور دوسری طرف پر جو کمانڈرز ہیں مختلف اضلاع میں افغانستان کے اور جو جنگ لڑ رہے ہیں، تو دونوں کا نقطۂ نظر ایک ہے. وہ اس لیے کہ وہ فیلڈ میں دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ افغان حکومت کو مزید کمزور کیا جائے اور اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے طاقت کا یا پوائنٹ آف پاور سے وہ بات یا سندھ سے بات کرنے کے لیے موقع فراہم کرے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے شورا کا تعلق ہے تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ طالبان کے صفوں میں صرف ملا عمر کے ڈیتھ کی خبر کے بعد، موت کی خبر کے بعد اس میں تھوڑے سے دراڑے پڑی تھی، لیکن ادر وائز جو حقانی نیٹ ورک ہے یا اس کے علاوہ رسول والا جو گروپ تھا یا جو باقی طالبان کے دھڑے ہیں وہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ افغانستان میں افغان اپوزیشن یا گورنمنٹ کے اگر ان کا مقابلہ کیا جائے تو یہ زیادہ ایک پیج پر ہیں یا زیادہ متحد ہے بنسبت ان کے.
اچھا جی. چلیے یہ تو سیگمنٹ اب ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے. ہم تھوڑی دیر کے بعد اب دوسری سیگمنٹس کی طرف بات کریں گے. پہلے ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عمر حیات عباسی صاحب جو اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں, ان کا بہت خیر مقدم میں کرتی ہوں. قائد اعظم یونیورسٹی سے تعلق ہے. عباسی صاحب آپ کا پروگرام میں خوش آمدید آپ کو میں کہتی ہوں. ہم اب بات کرنے لگے ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے بارے میں, تو آپ کو ہم شریک کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اسی سلسلے میں. تو پاکستان میں حالیہ دنوں میں سیاستدانوں کی بڑی تعداد کو گرفتار کیا گیا, ان میں سے بیشتر کا تعلق اس بے اختلاف کی جماعتوں سے ہے. اور حزب اختلاف کی طرف سے مسلسل یہ شکایت بھی رہی ہے کہ یہ احتسابی نہیں بلکہ حکومت کی انتقامی کاروائی ہے. تو اس پہلے ہم بات کریں گے, ڈاکٹر زمرد بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے میں بعد میں بات کروں گی. پہلے میں یہ ذرا سا تھوڑا تجزیہ کوئک لے لیں برگیر ساتھ نذیر سے. برگیر, سب تجزیہ کاروں کی رائے مختلف جو لوگ ہیں ان کی وہ اس حوالے سے ان کی آرام منقسم نظر آتی ہیں. کچھ کہتے ہیں احتسابی ہے, کچھ کہتے ہیں انتقامی ہے, کچھ کسی طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو احتسابی عمل اس وقت چل رہا ہے, موجودہ صورتحال میں اس کا تجزیہ کیسے کریں گے, جبکہ موجودہ حکومت کی طرف سے کئی بار کہا جا چکا ہے کہ بہت سارے کیسز جو اس وقت سامنے لائے جا رہے ہیں وہ ان کی حکومت میں نہیں, ان کا تعلق پرانی حکومتوں سے؟
دیکھ لو, یہ بات تو خیر پہلے بھی جو یہ اپوزیشن میں تھے یا جو بھی لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں سیاستدان, وہ کہتے ہیں کہ جو احتساب کا جو عمل ہے یا جو ادارہ ہے اس کو ایز اے ٹول آف پریشر استعمال کیا جاتا ہے. یہ تو سب کو گلا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ تناظر میں اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو واقعی کیسز پرانے بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچتے, جس کی وجہ سے عام لوگ جو کہتے ہیں اور خصوصی طور پر اب جو نئی حکومت ہے کہ گڈ گورننس یا لوگوں کے بہتری کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے, لیکن زیادہ تر جو منترا چلتا ہے وہ صرف احتساب کا چلتا ہے اور احتساب پر ایک قسم کی سیاست ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت میں بھی وہی لوگ موجود ہوتے ہیں جو دوسرے حکومتوں میں ہوتے ہیں, اور پھر وہ اپنا قبلہ چینج کر کے یا سیاسی پارٹی چینج کر کے اسی حکومت میں آ جاتے ہیں جو کہ برسر اقتدار ہوتا ہے. مشرف سے لے کر زرداری سے لے کر پھر نواز شریف اور ابھی عمران خان کی حکومت میں میرے خیال میں 13-14 وزیر تو اسی پارٹیوں کے ہیں. تو اصل اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ نیب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنا جو اس کا وجود ہے وہ متنازع نہ ہو, ایسے اقدامات کرے کہ جس میں حکومت کے لوگ بھی ہوں. جس طریقے سے ہم پشاور کو دیکھتے ہیں, کے پی میں جو بی آر ٹی ہے وہ بہت ہی برا پروجیکٹ ہے اور بہت ہی مطلب لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ملم جبا یا باقی کیسز ہیں اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہے, تو پھر یہ تاثر ملتا ہے کہ انتقامی ایک قسم کا وہ رائے رکھتے ہیں یا اس پر کاروائی کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ ٹھیک ہے کرپشن ہے پاکستان میں, لیکن یہ ہے کہ کرپشن جو کا منی کو واپس لانا اور اس کے لیے کوئک ڈسپوزل کرنا یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ بڑا سلگش ہے. اور وہی بات ہے کہ جس طرح نندی پور کا تھا, اس میں بابر اعوان تھا اور وہ ایکوٹل اس کی ہو گئی جبکہ باقی کو پکڑا جا رہا ہے, تو اس لحاظ سے اس پر ظاہر ہے کہ امید بھی ہوتی ہے کہ جو حکومت میں ہوتے ہیں ان کا کم احتساب ہوتا ہے
اور جو حکومت
کے باہر ہوتے ہیں ان کا زیادہ احتساب ہوتا ہے.
اسی سلسلے میں ہم لیتے ہیں عباسی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. عباسی صاحب, آپ پاکستان سے یہاں کے دورے پر آئے ہوئے ہیں اور آپ کا موضوع بھی اس طرح کا ہے کہ جو آپ سیاسی اور بین الاقوامی امور پر بھی آپ کی نظر ہے. پاکستان میں کیا صورتحال ہے, آپ تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتائیں, بڑا کوئک سا اس کا جواب دیجیے گا.
جی, مجھے تو اس میں لگتا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کے ماڈل سے ریزونیٹ کر رہے ہیں اور یہ بنگلہ دیش کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں ایک پارٹی جو کہ اپیرنٹلی ڈیموکریٹک اسٹرکچر نظر آ رہا ہو, لیکن باقی سارے جو ڈسینٹ ہے یا جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ان کو بند کر کے ان کو جیل میں ڈال کے, لیکن یہ پاکستان کے کیس میں کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دے ریزونیٹ ود اٹ بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک ود پاکستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش ایتھنکلی اس میں ایک یونینمٹی ہے, لیکن پاکستان کے اگر آپ چاروں میجر صوبوں کو دیکھیں تو آپ کے ہر صوبے میں ایتھنک فالٹ لائن ہے.
افریقہ فارانہ تقسیم بہت
ایتھنک اسپیسیفکلی جو ایتھنک ہے, جی بالکل, جو لسانی فالٹ لائنز ہیں, مثلا سندھ میں مہاجر ہیں, پنجاب میں سرائے کی ہیں, کے پی کے میں ہند کو سپیکر ہیں, جو لسانی طور پہ بہت ہی فالٹ لائنز ہیں, مطلب ہر جگہ پہ وائسز ہیں. تو یہ بنگلہ دیش میں جو یہ ماڈل اس کا ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پرانے والے ملائیشیا کا ماڈل؟
آپ کے خیال میں یہ جو لسانیت کی آپ بات نے کی یا لسانی بنیاد پر اختلافات کے سامنے آنے کی بات کی، وہ سیاست پر کس حد تک اثر انداز ہو رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو احتسابی عمل ہے اس پر وہ لسانی بات کہاں سے آ گئی؟
دیکھیں، اکراس پولیٹیکل لائنز اگر ڈویژن ہوتی ہے کسی سوسائٹی میں تو وہ تو بہرحال کسی نہ کسی صورت میں آپ کے لیے بینیفیشل ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن اگر آپ کی سوسائٹی میں ڈویژن ہے اکراس ایتھنک لائنز تو اس میں آپ کو ڈائیورسٹی کو کہیں نہ کہیں تنوع کو ویلکم کرنا پڑے گا، اس میں آپ میں لوگوں کو سپیس دینی پڑے گی، ان کو شیئر دینا پڑے گا، یس۔ آپ اگر بنگلہ دیش والا ماڈل ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک ان یور کیس، یا ملائیشیا والا بھی فار دی ریزنز، لیکن ان کو ریزونیٹ یہ کرے گا،
بیکاز ظاہر ہے کہ مقامی جو تقاضے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اور اس کو سیاست میں اسی انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے،
سپیس سب کو دینا پڑے گا۔
اچھا ڈاکٹر زمرد، یہ بتائیے گا، ابھی آج ہی میں پاکستان میں احتساب عدالت نے مریم نواز کے خلاف جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرانے کے معاملے پر کارروائی کی، جو نیب نے کی تھی، درخواست کو خارج کر دیا، اس کے معاملے میں لمبا کیس ہے، وہ اس نے کہا کہ وہ 30 دن میں ہونا چاہیے تھا، جو شکایت نہیں درج کرائی گئی، مریم نواز صاحبہ کے جج نے اس کے لیے کہا۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو نیب کی تحویل میں دے دیا گیا ریمانڈ پر۔ سینٹ میں تبدیلی کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان میں مشکل حالات کے ساتھ ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال حکومت کے لیے کس حد تک دشواری لا سکتی ہے، اور کیا کسی نوعیت کے تعاون کی امید کی جا سکتی ہے؟
جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مریم نواز کو بری کیا گیا ہے، ابھی بری نہیں کیا گیا بلکہ ان کو کہا گیا کہ جو اریسٹ ہے وہ اس کو روکا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آنے والا ہے، تو اس کی ٹیکنیکل ریزنز ہیں جو ان کو چھوڑا گیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو خاقان عباسی صاحب کا کیس ہے وہ ایل این جی کے ریفرنس سے ہے، قطر کے ساتھ انہوں نے اپنی مرضی کے لوگوں کو جو ٹھیکے دیے اس پر معاملہ پہلے سے ہی کنٹینیو تھا، کوئی نیا کیس نہیں بنا، یہ پرانا کیس ہی ہے، اسی کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے۔ یہاں پر جو مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نیب انویسٹیگیشن کم کر رہی ہے اور پکڑ دکڑ زیادہ کر رہی ہے۔ اگر وہ اپنی انویسٹیگیشن کو پہلے اسٹرانگ کریں اور گرفتاریاں بعد میں کریں تو یہ جو سیاسی بھونچال نظر آ رہا ہے یہ کم ہوگا۔ ابھی اس کی وجہ سے ایک ڈسٹربنس موجود ہے تمام سیاسی جماعتوں کے اندر، تو یہ تو نیب کا ایک فالٹ لائن مجھے تو نظر آ رہی ہے کہ پہلے وہ چیزوں کو کیسز کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتا، پہلے پکڑ لیتا ہے اور اس سے ایک کیوس پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال انویسٹیگیشن تو تمام جتنے بھی لوگ کرپٹ ہیں یا کرپشن میں انوالو ہیں ان کے نام آ رہے ہیں اکراس دا بورڈ، کیا وہ پی ٹی آئی کے ہوں، پی ایم ایل این کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، کسی کے بھی ہوں، ان کے خلاف ایک کاروائی تو بنتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ یہ حکومت کے لیے، حکومت کو معاشی پرابلمس ہیں، دیکھیں یہ حکومت جب سے آئی ہے پی ایم ایل این یہی کہہ رہی ہے کہ یہ معاشی بحران اس حکومت کی وجہ سے ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ جو 9 مہینے یا 7 مہینے 8 مہینے سے جو حکومت آئی ہوئی ہے وہ اس کے آتے ہی معاشی بحران کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تو پچھلے کا ایک بیگیج ہے جو اس حکومت کو بیئر کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کو اس وقت چاہیے کہ وہ اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے اگر حکومت کے ساتھ تعاون کا کی راہ ہموار کریں تو زیادہ بہتر ہے، یہ ان کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وہ اس کو چھوڑ کے ایک ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال یہ ان کو ان دا لانگ رن بھی کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ ہی سیاسی فائدہ ہوگا اور نہ ہی ملک کو معاشی فائدہ ہوگا۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حکومت مختلف چیزوں کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن اور احتساب عدالت یا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اس میں حکومت کا کردار مجھے تو نہیں نظر آتا کہ ایز سچ حکومت کا کردار ہے، لیکن وہاں ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ نیب کو تھوڑی سی اپنی انویسٹیگیشن کو ذرا اسٹرانگ کرنا چاہیے اور اکراس دا بورڈ جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ان سب کے خلاف کوئی مقدمات جو ہوں کل انویسٹیگیٹ کریں، بعد میں ان کو پکڑیں۔
آج ایک اچھی بات ہوئی جس کے بارے میں سمجھتی ہوں کہ جو مریم نواز کی طرف سے ایک بیان دیا گیا، انہوں نے کہا کافی اس میں وہ کافی مصالحتی بیان لگا ان کا، کہ انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کو 5 سال دینے کے لیے تیار ہیں، تو اس بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے کہ اس حد تک اگر تعاون کی کوئی صورت ہو کہ پاکستان کی اپوزیشن اور پاکستان کی حکومت جو ہے دونوں مل کر کسی ایسی جگہ پر آ جائیں جو عوام کے لیے بہتری کی صورت کر سکے تو شاید صورتحال بہت بہتر ہو سکے۔ کس طرح دیکھیں گے آپ؟
پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کبھی ہوا ہے عوام مرکز نہیں رہی، दोज जो लोग ताकत में हैं या जो लोग प्रिविलेज्ड हैं उनकी अराउंड पाकिस्तान की तारीख भी घूमती है और
ठीक
पाकिस्तान की सियासत भी घूमती है,
ठीक
पाकिस्तान की अवाम नहीं। ये जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत को बात दी जाए, जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं, ये कभी होगी नहीं, क्योंकि जो हुकूमत है उसके पास पॉलिसी तो कुछ है नहीं, तो वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये स्टंट्स कर रहे हैं, ये इस तरह के काम कर रहे हैं ताकि लोगों की अटेंशन चीज़ों की तरफ से हटे और जो डिलीवरेबल्स उन्होंने देने हैं, जो डिलीवरेबल्स, आपके पास दो क्वेश्चन हैं, आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि यू डोंट हैव मनी, नंबर वन। टू इज हाउ यू आर गोइंग टू जनरेट दैट मनी, दैट्स दिस इज वेयर यू आर हिस्टोरिकली, आप यहाँ पे खड़े हैं, और दिस रिक्वायर्स वेरी टेंजिबल डिलीवरेबल्स। अच्छा, ये आपको जो चीज़ें चाहिए ये देने वाली हैं, ये आपकी, आप इनका मकदार में तायुन कर सकते हैं, और ये चीज़ें आप दे नहीं रहे। अब चूंकि आप काम नहीं कर रहे जो आप करना चाह रहे हैं, और जो आपसे जिस जो वादे करके आप इकतदार में आए हुए हैं, जो लोगों को आपने एक सुनहरे बाग दिखा के आप किरदार में आए हुए हैं, वो आप तो दे नहीं रहे अवाम को, तो चूंकि आप उन्हें पहुँचा नहीं रहे, और आपको पता है कि आपके पास इतना ना अहलियत है और ना ही आपको समझ है कि आप वो लोगों तक पहुँचाएं।
लेकिन इसमें अब्बास साहब, बात आपकी काटूंगी में, कि सिर्फ सलाहियत और काबिलियत एक तरफ, वो बहुत जरूरी है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ज़राए, उसके साथ साथ जो माहौल है, जो उसके साथ साथ जो हालात हैं, उसके साथ साथ जो सियासी आपके सारे का सारा एक मलबा आप कह लें, पुराना नया सारा मिला के, उन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या ये नहीं कहा कहना मुमकिन और मुनासिब होगा कि इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान के अवाम के लिए कि चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो, उन दोनों को एक पेज पर आकर काम करने की बहुत जरूरत है एक खास जगह पर पहुंचने के लिए। ये भूल जाएं कि किसने किसको ख्वाब दिखा दिए हैं और किसको नहीं दिखाए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त एक बड़ा इज्तमाही नुक्ता नजर होना चाहिए, उस हवाले से किस तरह से देखते हैं?
एक पेज पे आने से ज्यादा बड़ी बात जो मुझे समझ आती है, हमें ग्रैंड नेशनल डिबेट की जरूरत है। ग्रैंड नेशनल डिबेट उन चीज़ों के ऊपर एक कौमी बहस होनी चाहिए। तमाम तर जो लोग हैं, सियासी पार्टियां हैं, बिजनेसमैन हैं, मिलिट्री है, ब्यूरोक्रेसी है, हमें एक खुली कौमी बहस होनी चाहिए जिसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खुल के बात करने की ज़रूरत है कि जिसके ऊपर हम बात करने से कतराते रहे और अभी भी कतरा
अभी,
रहे
अभी, हाँ,
तो उसका नतीजा नतीजतन हम एक सफ़े पे आ जाएंगे। लेकिन आपने वो जो बहस है, हम आप तो उसके रास्ते ही हमवार करने के बजाय तंग कर रहे हैं, तो वो बहस जब तक होगी नहीं आप एक सफ़े पे आ नहीं सकेंगे।
हम एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार, वही बात जो है कि एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा लफ्ज है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। हमारे पास असल में वक्त कम होता है, बहुत दिलचस्प बहस है, तो सेगमेंट है एक ब्रिगेडियर सयाद नज़ीर हमारे साथ हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर ज़ुमरद अवान है। बिल्कुल आखिरी हमारे पास 3-4 मिनट रह गए हैं। बगैर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले जो कबायली अजला हैं उसमें सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों के लिए इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पोलिंग के लिए कायम किए गए मजमूई तौर पर 1897 पोलिंग स्टेशन में 554 को इंतहाई हसास जबकि 461 को हसास करार दिया गया। हसास पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज तैनात की जाएगी। हिजब इख्तलाफ में शामिल जमातों, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे और दीगर ने इंतखाबात को फौज की निगरानी में करवाने की मुखालफत की। बगैर साहब, इस मुखालफत की वजह आप क्या देखते हैं और इन कबायली इजला की सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हुए आपकी राय क्या है? इंतखाबात के लिए किए जाने वाले इंतजाम की नौयत के बारे में आप क्या कहेंगे? जरा क्विक कॉमेंट करिएगा।
ये बहुत शुक्रिया। जहाँ तक फौज का अंदर और बाहर पोलिंग बूथ का होना है, ये तो पिछले इंतखाबात में भी था और मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल पार्टीज इतराज उठा रहे हैं वो उसी बैकग्राउंड पर उठा रहे हैं कि वो जो नतीजे आए थे वो काफी मुतनाज़ और उस पर बहुत ज्यादा अपोजिशन जीती और उसको जो बड़े बड़े लीडर थे वो सब हार चुके थे, तो उसकी वजह से उनका यही भी एक राय है या उनकी सोच है कि शायद दोबारा इस तरीके से इसको रिपीट न हो जाए।
अच्छा।
तो दूसरी बात, जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो जाहिर है कि अगर एहसास मकामात हैं तो उस पर तो कड़ी निगरानी और स्पेशली जो फाटा था वो काफी दहशतगर्दी की नजर हुआ और वहां पर अब भी हालात इतने पुरामन नहीं है, काफी पुरामन है लेकिन इतने भी नहीं है कि इंतखाबात के दौरान उसको वैसे छोड़ा जाए। और दूसरी बात यह कि वहां पर पुलिस का निजाम इस तरह नहीं है या लेडीज वगैरह वो इतने ट्रेंड नहीं है, तो फौज का जाहिर है कि हर जगह डिप्लॉयड है तो वो ये ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बात कि वहां पर जो इंतखाबात हो रहे हैं तो वही वो 16 सीटें हैं, उनका केपी के हुकूमत पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये है कि उनके जो वादा किया गया था कि उसको बढ़ा लेंगे वो भी सरफाने में चला गया है। तो मेरे ख्याल में किस स्तर फाटा के जो मसाइल है उस पर पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है और रियल डिलीवरी नहीं है। अच्छा। रियल डिलीवरी ये था कि ये जो 10 साल का ट्रांजिशन पीरियड था वहां पर डेवलपमेंट करते, वहां पर पैसा लगाते, वहां पर जो सोशल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है उनको आगे बढ़ाते, तालीम था, इसके अलावा सेहत के था, इसके अलावा बाकी जो अमन अमान था, लोगों की दोबारा बहाली थी, या वहां पर जो वो निजाम की तब्दीली थी उसके लिए राह हमवार करनी थी, वो सारी चीजें तो पश्चिम चली गई। लेकिन सिर्फ इंतखाबात का और इंतखाबात की वजह से मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है और सब पार्टियों के कैंडिडेट है तो थोड़े थोड़े वोट लेकर कोई
बड़ी बात नहीं
होगी, जीतेगा और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव होगा और उसका केपी के असेंबली में कितना किरदार होगा, फाटा के लिए क्या कुछ हासिल कर सकेंगे, मैं नहीं समझता कि वो ज्यादा फाल होंगे फाटा की लोगों की खिदमत के लिए या उनके लिए फंड के अक्वायरमेंट के लिए ज्यादा काम कर सकेंगे। अगर इस अमल को कुछ अरसे के लिए रोक लेता लोग एक तरफ पर फाल हो जाते और वहां पर जो सूरत हाल थी वो बेहतर हो जाती और लोग उसके समरात देखते
तो फिर सूरत हाल बेहतर हो,
वो ज्यादा उसकी ज्यादा जरूरत थी बनिस्बत इन इंतखाबात के। दूसरी बात ये कि जो निजाम उधर लाया जा रहा है ये यही पुलिस जो हमारा जुडिशरी है, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है या पुलिस है, ताना कल्चर है या पुटवार खाना है, ये चीजें उनसे वो लोग ना बलद हैं और जब ना बलद है और उन पर एकदम ये चीजें आ जाती है तो फिर जाहिर है कि उनके लिए ग्राउंड हमवार नहीं होती, होमवर्क नहीं होता, जो इनेबलिंग एनवायरमेंट नहीं होते,
बेहतर नतीजे सामने नहीं आ सकते,
नहीं किया जाता तो फिर वो फ्लैट पड़ते हैं, उसका कोई नतीजा
बेहतर नतीजा सामने नहीं आता
होता है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर हमारे साथ है। ब्रिगेडियर साहब आपसे मेरी फिर भी बात होगी। आखिरी मेरा सवाल डॉक्टर ज़ुमरत से, डॉक्टर ज़ुमरत बहुत क्विक कमेंट क्योंकि हमारे साथ असद हसन हैं सफारत खाने से मौजूद हैं जिनके साथ हम बात करना चाहते हैं कि अभी वजीर खारजा ने क्या बात की। तो खैबर पख्तूनख्वा में ये जो नए इंतखाबात होने जा रहे हैं 20 जुलाई को, उसमें 285 उम्मीदवारों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। ये खवातीन कहती हैं कि वो मसाइल हल करने की ख्वाह हैं। बड़ी पेशरफ्त है, बड़े प्लेटफॉर्म पर खवातीन की शिरकत की। आप इन इलाकों में खवातीन के मसाइल का जायजा लेती आई हैं, कितनी बड़ी पेशरफ्त है और अब ये मुआशरा खवातीन के मजीद रोल के लिए किस हद तक तैयार है?
जी मैं समझती हूँ 2 खवातीन अगर 297 के कंटेस्टेंट्स में से हैं तो कोई बहुत बड़ी तब्दीली तो नहीं है, लेकिन अगर इसको एज हम देखेंगे चले कुछ नहीं है ना, ईद अफरीदी है, एक मलासा दीदी है, तो चलो कोई बात नहीं, अगर शुरू यहाँ से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो पहुंचेगी। लेकिन यह सिर्फ ट्राइबल सोसाइटी नहीं है फाटा की, बल्कि ये अंडर डिवेलप्ड सोसाइटी है, एक ऐसी अंडर डिवेलप सोसाइटी जिसने एक अरसे तक एक लॉ एंड ऑर्डर की बैड सिचुएशन देखी है और हालात उनके बहुत ज्यादा खराब रहे हैं। इस वक्त डायनामिक्स इतने स्ट्रांग है, मैं पहले जो स्पीकर थे उनकी बात सुन रही थी, लेकिन उसमें एक बड़ी अहम चीज है इम्पोर्टेंट, ये छोड़े परफेक्शन की बात छोड़ें, अभी फिलहाल तो इलेक्शन होने दें, क्योंकि ये इलेक्शन होंगे तो परफेक्शन बाद में भी पैदा की जा सकती है, चीजों को बेहतर किया जा सकता है। इस वक्त बहुत अहम है फाटा के हालात को देखते हुए, जहां पर लिटरेसी आगे की तरफ जा रही है, लाइफ स्टाइल कुछ बेहतर हो रहा है, ये देख रहे हैं आप सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया है, गर्ल्स से इतना पैसा यहाँ पर आता है, बहुत सारे इनके लोग बाहर काम करते हैं, तो इनके अंदर एक तब्दीली और इनके अंदर एक है तो सही कि हमें पहली बार हक खुद इरादियत मिल रहा है, हालांकि हक राय दही तो 1997 में मिला था, तो अब इनको अगर ये मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मलिक और ये ट्राइबल चीफ को पहले ये हक था, तो मेरा ख्याल है कि ये आगे चलकर चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से बहुत जरूरी है कि सिक्योरिटी को काफी कवर किया जाए। अब मिलिट्री के पास आप देखिए प्रोटेक्ट उन्होंने करना है, वोटर्स को, कैंडिडेट्स को उन्होंने प्रोटेक्ट करना है, पोलिंग स्टेशन को उन्होंने प्रोटेक्ट करना है, साथ में मिलिटेंट एक्टिविटीज को भी देखना है, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट को भी देखना है, लेकिन उसके बगैर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी तब्दीली या कोई भी इसमें डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम है, लेकिन खवातीन का अभी भी रोल बहुत लिमिटेड
लिमिटेड
है। बहुत पहले तो ये दोनों खवातीन ही जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें मुझे बहुत इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़मरत अवान हमारे साथ थी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर हमारे साथ थे, और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से है। तो अब हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम की आखिरी सेगमेंट जो कि बैनुल अक़वामी हमारी सेगमेंट होती है, और उसमें हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में अमन की कोशिशों के साथ साथ जो जारी तशद्दुद के वाक़यात हैं उस हिसाब से। हमारे साथ अफ़गान तज़ज़ियाकार होंगे डॉक्टर हुसैन जासा, हमारे साथ होंगे जहांगीर खटक, और यहाँ जैसा कि आप जानते हैं उमर हयात अब्बास साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और जो जिनका ताल्लुक कायद आज़म यूनिवर्सिटी से हैं, प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के और कामसस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, राइट। हाँ, तो वो ये उनका तारुफ है, बाद में हम मज़ीद तारुफ उनसे ख़ुद पूछ लेंगे। तो आइए एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग आप सुन रहे हैं, जहां रंग प्रोग्राम आप इस वक्त सुन रहे हैं, और हम जैसा कि आपको बताया कि हम अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ असद इश्तियाक जो इस वक्त पाकिस्तान के सफारत खाने में मौजूद हैं, और सफारत खाने में जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, जो बताना चाहते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म का एजेंडा क्या है और उसको की टोन किस तरह से सेट होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं, असद साहब हमारे पास हैं, जहांगीर खटक साहब भी आज हमारे साथ हैं इस वक्त। तो पहले हम बात करते हैं अब असद हसन से, हमारे साथ यहाँ हमारे कलीग हैं, आप उनको हमेशा सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद।
वालेकुम सलाम बेटा।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया असद। अब आप थोड़ा सा फारिग हुए हैं, हमने अपने सुनने वालों को शुरू में ही बताया था कि प्रेस में को ब्रीफिंग दे रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका के बारे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। तो इमरान खान के दौरा अमरीका के बारे में बहुत सी तवक्कुआत इम्कानात के साथ साथ बड़े मोहतात जायजे भी सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, और ख़ास तौर पर दोनों की शख्सियात की भी बात की जा रही है। लेकिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस दौरे के एजेंडे पर किस तरह से बात की, क्या बताया?
जी बहुत शुक्रिया। एक तो उन्होंने सबसे पहले ब्रीफ किया है कि इस दौरे में उनके तीन दिन की मसरूफियात होंगी क्या क्या। तो उसमें ऑफकोर्स जैसे पहले मालूम है कि जब वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो उस दिन जो है आने के फौरन बाद उनकी यहाँ पे कुछ एंगेजमेंट्स हैं जिसमें वो लोकल बिजनेस कम्युनिटी से उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल से मिल रहे हैं, और शाम में जो है दोपहर में बल्कि ये कहना चाहिए कि आफ्टरनून में कम्युनिटी के साथ एड्रेस है, फिर शाम में फिर उनकी जो है एम्बेसी वापस आएंगे। फिर उनका बिजनेस जो वो अगला दिन होगा उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात है, और उस मुलाकात के बाद जो है वो ये बताया जा रहा है कि उस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिवायत के तौर पे प्राइम मिनिस्टर को व्हाइट हाउस का टूर भी देंगे, दो तरफा अमूर पे गुफ्तगू होगी और फिर तहाइफ का तबादला होगा दोपहर के बाद जो है। फिर वो ये बता रही हैं कि कुछ कांग्रेशनल जो लीडर्स हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें हैं जो तैरक्की की गई हैं, ये है कि कम से कम 40 या उससे ज्यादा कांग्रेस के जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकात मतवक्के है। 23 तारीख को फिर खासा एक मसरूफ दिन है जो बताया गया है कि 23 तारीख को माइक पोम्पियो से मुलाकात है, थिंक टैंक्स है, यूएसआईपी में उनका एड्रेस है, پھر اس کے بعد نجی کچھ میٹنگز ہیں, پھر نیوز پیپر ایڈیٹرز ہیں یعنی یو ایس جو میڈیا مین ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہے, کیپیٹل ہل میں نشستیں ہیں کانگریس کے ساتھ انگیجمنٹ جس کا میں نے تذکرہ کیا, سینٹ کی فارن ریلیشن کمیٹی کے ساتھ, اور پھر کیپیٹل پر وزیر اعظم جو ہیں جو کانگریشنل امیرکن پاکستانی کاکس ہے اس کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے, جس میں میں نے بتایا کہ 40 سے زیادہ توقع کی جا رہی ہے. تو ابھی خیر یہ تو ہو گئی ان کی انگیجمنٹس, لیکن پھر بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کا ایڈریس ہے, لیکن جنرلی جو بتایا جا رہا ہے اس کو اس سے پاکستان میں یہ جاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے ہر وہ کوشش کی ہے جو افغانستان میں وہ کر سکتا ہے, اور اس پہ نہ صرف امریکہ بلکہ باقی دنیا بھی مطمئن ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سینٹرک ریلیشن شپ وغیرہ ہیں تو وہ پاکستان کا اپنا فائدہ ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کے دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے میں فوکس ہوگا. امپورٹنٹ ترین بات وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو ٹریول ایڈوائزری ہے محکمہ خارجہ کی
جی,
اور اس کے اندر جو کہ وہ جس کیٹیگری میں پاکستان کو رکھا جاتا ہے وہاں پہ کوئی بھی انویسٹر کوئی بھی سرمایہ کار نہیں جانا چاہتا, تو کہتے ہیں یہ بہت اہمیت یہاں ملے اور ہم یہ کہیں گے کہ وہ ٹریول ایڈوائزری کو پاکستان کو تبدیل کریں جو پاکستان کو بزنس فرینڈلی ملک ہو تاکہ وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے. پھر ایف اے ٹی ایف کے ریفرنس میں کہتے ہیں یہ ہمارے مطالبے کی بات نہیں ہے, ہم نے وہ سارا کام کیا ہے, ہم وہ ساری کوششیں کر رہے ہیں
جو ریکوائرمنٹس تھے
بعد میں ہیں جو امریکہ بھی چاہتا, تو ہم ایف اے ٹی ایف میں بھی آپ کو اس کو کنسیشنز ایکسپیکٹ کرتے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ اسد حسن کا. اسد حسن ہمارے ساتھ تھے, آپ اس کے علاوہ باقی بھی کوریج دیکھ رہے تھے جو کہ اسد کر رہے تھے ساتھ میں پروگرام کرتے ہوئے. اسد آپ سے پھر بھی بات ہوگی, بہت بہت شکریہ. پروگرام کی اگلی سیگمنٹ ہے ہماری افغانستان ہی کی بات ابھی ہوئی, افغانستان مین ایجنڈے کا مین موضوع بھی ہوگا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بات چیت کے دوران. دو باتیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, جہانگیر خٹک ہیں نیو یارک سے یہاں سے, اور ڈاکٹر حسین جاسا ہیں, اور یہاں عمر حیات عباس ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تو بہت بہت شکریہ خٹک صاحب, خاص طور پر آپ کا, آپ کو میں نے وقت غلط لکھا اور اس کے باوجود آپ نے ہمارے پروگرام کا انتظار کیا اور اپنے کسی پروگرام کو کینسل آپ کو کرنا پڑا, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. بات ہم شروع کرتے ہیں کہ حکام نے بتایا ہے کہ افغانستان میں کابل یونیورسٹی کے قریب دھماکے سے 8 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہو گئے ہیں, اور یہاں پر یہ کابل یونیورسٹی کے دروازے کے قریب دھماکہ ہوا ہے جہاں امتحان دینے کے لیے طلبہ انتظار کر رہے تھے کہ واقعے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی تنظیم نے قبول نہیں کی. اس سے پہلے گزشتہ ہی روز کی بات ہے, کندھار میں جمعرات کے روز پولیس ہیڈ کوارٹرز کے باہر مسلح طالبان کی جانب سے ایک کار میں نصب بارودی مواد کے دھماکے اور فائرنگ سے 12 افراد ہلاک اور کم از کم 80 زخمی ہو گئے تھے. اس کی ذمہ داری طالبان نے لی تھی. آج جو کابل یونیورسٹی کا معاملہ ہوا, وہاں افغانستان کی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں دھماکے کا ذمہ دار طالبان کو قرار دیا, لیکن طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وزارت خارجہ کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ طالبان اس حملے میں ملوث نہیں. خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت جبکہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کسی نہ کسی نوعیت کی انگیجمنٹ ہو جائے, کوئی رابطہ کاری کی صورت ہو جائے, یہ جو ایک دوسرے کو بلیم گیم ہے یا الزام دینے کی کوشش ہے یا کسی کی ذمہ داری کا تعین کرنے سے پہلے ان پر بات ڈالنے کی کوشش ہے جو کہ ہمارے خطے میں کافی طور پر مروج سمجھا جاتا ہے, اس طرح کے بیانات سے دونوں فریقوں کے درمیان کیا مزید تنازع رائے پیدا نہیں ہوگی؟
میری رائے میں بہت زیادہ ہوگی اور یہ معاملات کو مزید کمپلیکیٹ کرے گا. دیکھیے گزشتہ دنوں جب دوحہ میں جو 60 افغان مختلف جو مکاتب فکر جس میں حکومتی نمائندے بھی شامل تھے غیر سرکاری حیثیت میں, ان کی جب طالبان سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے جن نکات پر اتفاق کیا تھا, 7-8-9 نکات تھے, جس کا مقصد یہ تھا کہ عام افغان کی زندگی کو محفوظ بنانا, اور باقاعدہ نشاندہی کی گئی تھی کہ کن کن جگہوں پر حملے نہیں کیے جائیں گے, یعنی مذہبی سینٹرز ہو گئے, مساجد ہو گئیں, اسکولز ہو گئے, ہاسپٹلز ہو گئے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہو گئے, بازار, ڈیمز وغیرہ. لگتا یہ ہے کہ اس کا جو خیال ہے وہ نہیں رکھا جا رہا. اس سے پہلے افغان حکومت کی جانب سے ایک بمباری کا واقعہ ہوا جس میں بے گناہ لوگ مارے گئے, پھر اس کے بعد طالبان کی جانب سے یہ کندہار کا حملہ ہوا, اور اس کا جو بلیم ہے وہ این ڈی ایس کی جانب سے, جو افغان میڈیا بتا رہا ہے, این ڈی ایس نے اس حملے کے بعد ایک باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے بلیم لگایا کہ اس حملے کی تیاری چمن میں کی گئی تھی پاکستان میں, اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا آج کابل میں بھی واقعہ ہو گیا.
جی
یہ وہ سائیکل ہے جس میں اگر افغانستان چلا گیا کہ جہاں پر آپ کو دوبارہ بلیم گیم بھی نظر آ رہا ہے, وائلنس میں زیادہ ہو رہا ہے وائلنس بھی, اور وہ نکات جن پر کہ یہ افغان اکابرین بیٹھ کر متفق ہوئے تھے, اگر یہ اس سے تھوڑا سا بھی ہٹتے ہیں یا جو ڈیمیج کنٹرول ہے اس کو کنٹرول کرنے میں اس کے لیے کچھ نہیں کرتے, تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنی محنت کی گئی ہے ابھی تک وہ خطر میں پڑ سکتی ہے, کیونکہ جو امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جو بات چیت ہے اس میں جو چار نکات تھے, یعنی امریکی ٹرپس کا وتھڈرال, پرماننٹ سیز فائر, طالبان کی جانب سے افغان سرزمین کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کی گارنٹی اور انٹرا افغان ڈائیلاگ, یہ چار نکات پر زلمے خلیلدار صاحب خود فرماتے ہیں یہ نویں دور کے خاتمے کے بعد کہ یہ موسٹ پروڈکٹیو دور تھا, کافی پروگرس ہوئی ہے اور تمام نکات پر ہوئی ہے.
جی.
ان خبروں کے تناظر میں جب یہ واقعات اور ایسی خبریں آتی ہیں تو ظاہر ہے یہ بڑی ڈسٹربنگ ہیں, اور اوور آل جو یہ ایک پیس پروسیس بہت زیادہ پرومیزنگ طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے
اس کو نقصان
پڑ سکتا ہے.
جی بہت بہت شکریہ خٹک صاحب, میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اب ہمیں بس بہت دو کامنٹس لینے ہیں آپ کے وقت کا, بہت شکریہ آپ نے کافی دیر انتظار کیا. ڈاکٹر یاسر, گزشتہ دنوں انٹرا افغان ڈائیلاگ میں حکومت کے نمائندے شریک تو ہوئے لیکن ذاتی حیثیت میں, اگر طالبان اور حکومت کے درمیان بات چیت ہوتی ہی نہیں تو پھر امن کے اس جاری عمل کے نتیجے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور ابھی ہم نے بلیم گیم کی بھی بات کی کہ جیسے ہی کوئی چیز آگے بڑھنے لگتی ہے تشدد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے.
جی میرے خیال سے آج کا واقعہ بہت ایک افسوسناک واقعہ تھا, اور یہ لاسٹ ٹو منتھس میں جو ہے تقریباً یہ تیسرا اٹیک ہے تعلیمی اداروں پر, اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھے ہوں گے خبروں میں جو ہے 250 سے زیادہ افراد ان 30 مذاکرات جامن کے لیے مذاکرات اور اس دوران میں مارے گئے ہیں, جس میں تقریباً 50-60 صرف سیویلینز ہیں.
جی
تو ایک طبیعی سی بات ہے کہ اس کا جو ہے کوئی مثبت اثر نہیں پڑے گا اس پہ, لیکن جس پر ہم ہمیشہ بحث کرتے آ رہے ہیں کہ بڑا ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہے اور اس میں بازی در اندر بازی کا مطلب ہر کوئی اپنا گیم کھیلنا چاہ رہا ہے اس سارے پروسیس میں, اور ایک طبیعی سی چیز ہے کہ اگر افغان خصوصاً اس وقت جو چل رہا ہے اور جو کنکلوژن جو بڑا جلدی کنکلوژن دیا ہمارے سیکیورٹی اداروں نے اس اٹیک کے بعد, تو وہ بھی تھوڑا سا مناسب نہیں لگتا ہے. بہر صورت اس میں جو ہے بیشتر اس بات کی بیشتر ضرورت ہے کہ اس نہایت حساس مرحلے میں جب کہ خلیل زاد صاحب اور دوسرے جو انٹرنیشنل پارٹنر ہیں اور طالبان وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایک انتہائی اہم موڑ پہ پہنچ چکے ہیں مذاکرات کے حوالے سے, تو اس وقت تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے, ورنہ پھر وہ جو ہے وہ تبھی کابل جو ہے وہ کابل کی حکومت ایک اسٹیک ہولڈر ہے, تو وہ جو ہے اس پروسیس کو یا تو کند کر سکتا ہے یا یہ کہ وہ خراب کرنے کے پوزیشن میں ہے کسی حد تک.
اچھا عباسی صاحب, آپ سے میرا یہ سوال تھا, خاص طور پر آپ کا موضوع بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورے کی بھی ہم بات کر رہے تھے اور اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ افغان عمل جو ہے وہ ایک بڑی کلیدی اس کی حیثیت ہوگی جو بات چیت ہوگی. تو قطر میں بات چیت کے متعدد ادوار ہو گئے جس کی ہم نے بات بھی کی, 7 سے زیادہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مسلسل تشدد کی کاروائیاں ہیں اس کی وضاحت آپ کیسے کریں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان زیادہ سے زیادہ مراد حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اگر یہ طالبان کی طرف سے ہو رہا ہے تو؟
جی اگر تو یہ انہوں نے اپنی ذمہ داری تسلیم نہیں بھی کی, یہ اس واقعے کے ہونے کا فائدہ بھی سب سے زیادہ طالبان کو ہوگا, ان کی اہمیت میں اضافہ ہوگا بھلے وہ اس کی ذمہ داری تسلیم نہ کریں. اگر کوئی اور نہیں کرتا تو وہ تسلیم نہیں بھی کرتے تو انہیں اس میں فائدے زیادہ ہونے, ان کی اہمیت بڑھے گی, اور انہیں جو افغانستان گورنمنٹ ہے جو ان کی حکومت ہے ان کی کمزوری سے وہ بخوبی آگاہ ہیں کہ ان کے کون کون سے خطوں کے اوپر ان کا کنٹرول مضبوط نہیں ہے. تو افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ یہ ہچکچاتا ہوا جو مرحلہ ہے یہ گفتگو کا اور یہ ڈائیلاگ کا, وہ اس کو کنکریٹ ٹرمز میں لے کے آنا چاہتے ہیں, لیکن جب دوسری طرف کے جو اس ڈائیلاگ میں جو دوسری طرف کے فریق ہیں وہ اس چیز پہ اگر آتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ لوزنگ پوائنٹس ہیں, تو دے وڈ ناٹ لائک, وہ کبھی اس طرح کی صورتحال میں نہیں جائیں گے. تو مجھے تو یہ کافی عرصے کے لیے ابھی ایک ایسا جس میں کوئی کنکریٹ واضح نتیجہ نظر نہیں آتا. بہرحال یہ ہے کہ یہ अगर हाजिर हाजिर सिनेरियो इसका देखा जाए, मौजूदा हालात में तनाजुर में अगर इसको हम देखते हैं, तो ये तालिबान के हक में सूरत हाल काफी बेहतर नजर आती है,
काफी बेहतर नजर आती है। अच्छा डॉक्टर याद साहब, बिल्कुल आखिरी हमारे पास एक मिनट है। यूरोप के ममालिक ईरान के साथ जौहरी समझौते पर बदस्तूर कायम है, अमरीका ईरान इख्तलाफात यूरोप अमरीका ताल्लुकात पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं? अच्छा आप बताइए अबाज साहब।
जी सर,
आप ये बताइएगा कि ये जो अमरीका और ईरान की महाज़ आ रही है इस वक्त, वो मसाइल का शिकार मशरक़ वुस्ता के लिए कितने मसाइल पैदा कर सकती है?
असल में जी जी बिल्कुल, असल में ये जो महाजर आई है, ये शेलिंग ने जो एक न्यूक्लियर पावर के बीच में होने वाली सियासत है, तो मेरे ख्याल में इसने मशरक वुस्ता में बड़े सतह पर कोई इतनी तब्दीली नहीं लाएगा। ये जो महाजर आई है, ये मेरे ख्याल में ईरान और अमेरिका के बीच में रहेगी, और ये अमरीकी अवाम की तस्कीन के लिए, उनकी खुशी के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, जो सदर ट्रंप यहाँ पर यूज़ करेंगे इसको। लेकिन अगर इसको वसी मिडल ईस्ट में देखा जाए तो ऐसा जिसका मौजूदा जो भी जो रिसेंट इशू हुआ है उसका कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आता।
बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब हमारे साथ, यहाँ उमर हयात अब्बासी कायद आजम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक हमारे साथ मौजूद थे। अब इसके साथ ही बेहजत को अपने प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। मेरे साथ प्रोड्यूसर अंजुम हैरल गिल थे और इंजीनियर हमारे साथ थे, और बेहजत आपसे इजाजत चाहती है, आपसे मेरी मुलाकात फिर भी होगी। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
عالمی عدالت انصاف میں مقدمات کی پیروی کرنے والے بین الاقوامی ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ کلبھوشن کیس کے فیصلے کے بعد معاملے کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے، جس کے ذریعے پاکستان بھارت کو دباؤ میں لا سکتا ہے، لیکن حتمی حل دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہی ہے۔ تاہم پاکستان کے تجزیہ کار عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد کسی سفارتی حل کے امکانات کو مسترد کر رہے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف میں مقدمات کی پیروی کرنے والے کینیڈین اٹارنی ایٹ لا ڈاکٹر فضل جاوید کہتے ہیں کہ عالمی عدالت میں تعینات جج چونکہ ریاستوں کے نامزد کردہ منتخب لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے فیصلوں میں سیاسی جھلک ضرور ہوتی ہے۔ اس فیصلے میں بھی عدالت نے دونوں ملکوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر فضل جاوید کے بقول ان کا موقف آج بھی وہی ہے کہ مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کلبھوشن یادیو نسل کشی میں ملوث تھا، اس لیے یہ مقدمہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر فضل جاوید کے مطابق عدالت میں پیش کردہ مقدمہ مبالغہ آرائیوں پر مبنی تھا، کیس تیار کرتے ہوئے خیال نہیں رکھا گیا کہ کافی ثبوت موجود ہیں۔
پاکستانی کیس جب سبمٹ کیا گیا، جب جواب داخل کیا گیا پاکستان کی طرف سے، تو انہوں نے بھی ایگزیجریشن سے کام لیا۔ جب انڈیا نے کیس جو ہے وہ فائل کیا تو انہوں نے بھی ایگزیجریشن سے کام لیا۔ اب ہوا کیا کہ ججز نے اسی کو منیمائز کرتے ہوئے دونوں پارٹیز کو خوش رکھنے کی کوشش کی اور دونوں پارٹیز کو خوش کر دیا۔
ڈاکٹر فضل جاوید کے مطابق اب بھی یہ مقدمہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر فضل جاوید کہتے ہیں،
پاکستان اگر کوشش کرے تو اس وقت بھی یہ میٹر جو ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جا سکتا ہے، یہ پاکستان کا رائٹ ہے، کیونکہ ابھی تک یہ میٹر جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں نہیں گیا۔
دوسری جانب برطانوی قانون دان بیرسٹر امجد ملک بھی اس بات پر متفق ہیں کہ کلبھوشن یادیو مقدمہ میں نہ بھارت کو کامیابی ملی اور نہ ہی پاکستان کو۔ بیرسٹر امجد ملک کے مطابق معاملہ اب عدالت سے نکل کر ایک بار پھر دونوں ملکوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے کہ وہ باہمی بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں۔
آئی سی جے نے مان لیا کہ ایک شہری کو جو ہے آرٹیکل 36 کے تحت کاؤنسلر ایکسس دی جانی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی الزام میں زیر حراست ہو۔ تو بات اب دونوں ملکوں کے اوپر ہے کہ وہ آیا بات چیت کے ذریعے آگے معاملات کو بڑھاتے ہیں یا زید اور انا میں اس کا جو ہے وہ نشانہ بنتا ہے کہ کلبھوشن یادیو کا معاملہ کیسے حل ہو۔
بھارت کے معروف تجزیہ کار انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز دہلی کے ڈائریکٹر جنرل دیپنکر بینرجی کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو قانونی طریقہ کار سے نکل کر تعلقات کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرنا چاہیے۔
ابھی میں سمجھتا ہوں ہم اگر لیگل پروسیجر سے اگر نکلیں اور یہی کاروائی ہم کرتے رہیں اور دونوں سائڈ اپنے اپنے پوزیشن سے چلیں تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ कि एक मासूम एक आदमी का कुछ हो जाए, डिसीजन हो जाएगा कोर्ट में पाकिस्तान में। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप है इसमें कोई असर नहीं होगा, खराब से खराब ही चलते रहेगा। पर एक मौका है, अगर ये पाकिस्तान सोचता है विचार करके कि इस वक्त एक मौका है कुलभूषण यादव को हम पाकिस्तान छोड़ दें।
ताहम पाकिस्तान के तजियाकार जनरल अमजद शोएब इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं कि ये दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी बातचीत से मसला हल होगा। उनका कहना था कि आलमी अदालत के फैसले ने सफारती सतह पर मामले के हल के इम्कानात को मजबूत कर दिया है। जनरल अमजद शोएब कहते हैं,
अब वो उसकी शक्ल बदल चुकी है, अब एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक फैसला, एक जजमेंट आ चुकी है, और अब उसको कहना कि वापस वो बायलेटरल हो जाएगा वो तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब तो जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन दोनों साइड को करनी चाहिए, खा पसंद करे कोई, अच्छा लगे ना लगे। लेकिन इसके बावजूद एक जब कोर्ट का आपने जो रिस्ट्रिक्शन तस्लीम कर ली, तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है मुनासिब रास्ता यही है कि आप उसका फैसला जो जजमेंट है वो आप उसको अमल दरामद उस पर करें, और उसकी रोशनी में जो पाकिस्तान के लिए जो स्टेप्स हैं मेरा ख्याल है वो अटॉर्नी जनरल अभी उसको लीगली एग्जामिन करके तो उसकी वजाहत कर देंगे कि जो कोर्ट की जजमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा और कुछ हो सकेगा, और जो रिव्यू वगैरह है वो यही नेचुरली हमारे चूंकि जुडिशियल सिस्टम में होना है तो वो ऑलरेडी इसकी प्रोविजन मौजूद है कि वो हाई कोर्ट में अपील वगैरह करके तो उसका रिव्यू उसके साथ हो जाता है और अपील का भी फैसला हो जाता है। मेरा ख्याल यही प्रोसीजर चलेगा यहाँ पे, और तो इसके अलावा मैं नहीं देखता कि कोई और नई चीज़ होगी।
अब देखना यह है कि क्या वाकई कुलभूषण को बचाने के लिए दोनों ममालिक बाहमी मुज़ाकरात में संजीदगी का इजहार करेंगे या फिर दोनों जानिब की जिद इस मसले की राह में हायल रहेगी। असफर इमाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।